This conference is being recorded.
जितनी भी किताबें हैं इन सब में एक चीज आपको ये मिलेगी, ये तो दर्स निजामी की किताब इस एतबार से कहा भी जा सकता है कि बिल्कुल जब कोई आदमी उलूम व फनून से फारिग हो जाए तो फिर इस किताब को पढ़ाते हैं, लेकिन सबकन सबकन ये खारिज औकात में पढ़ाते हैं, यानी इस एतबार से कि ये वफाकुल मदारिस के निसाब में शामिल नहीं है, तो इस एतबार से दर्स निजामी की किताब है भी और नहीं भी। इन सारी किताबों में जितने भी मुसन्निफीन हैं वो जाहिर है कि इंसान, और कोई भी आदमी जब किताब लिखता है तो बहुत मर्तबा दलाइल के एतबार से उसमें इल्मी तौर पर इख्तिलाफ किया जा सकता है। सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान ही का ये मुकाम और उसकी शान है कि जो कुछ हक ताला शानु ने फरमाया बिल्कुल सही और बिल्कुल दुरुस्त है, और उस पर कोई आदमी तबसरा भी करता है कि ये सही है या मेरे नज़दीक ये सही है तो भी एक तरह की बेअदबी है, क्योंकि हम तो उस मुकाम के भी नहीं है कि हक ताला शानू के लिए तस्दीक कर सकें, उसने जो कुछ फरमाया है तो सच है, मगर कभी ये बात करनी पड़ती है। और कुरान करीम को छोड़ के बाकी जितनी भी किताबें इल्मी एतबार से, हत्ता के कुरान की तफसीर पर इल्मी एतबार से एतराजात होते हैं कि इस इंसान ने ये लिखा है, इसकी रिवायत काबिल तरजीह है या नहीं है, फला आदमी ने ये लिखा है और इसकी शरह में इस चीज को उन्होंने बयान किया है, इस चीज को बयान किया जाए या ना किया जाए। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है उसका बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कई मुकाम आते हैं जिन पर उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो मामले दुरुस्त नहीं। हनफीफिका में हिदाया की शरह है फतुल कदीर, और साहिब फतुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मुकाम है उनका, लेकिन जहां उन्होंने खुम्स पर बहस की है, पांचवें हिस्से पे ज़कात पे बहस की है, वहां हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु के लिए तलाक के मसले में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा काबिल इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ करने का हक बनता है, मगर कौन अब फतुल कदीर पढ़ता है और किसको पता है कि इब्ने हम्माम ने क्या लिखा है। तो हर किताब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे इल्मी बुनियाद पर इख्तलाफ किया जाता है, तो मुसन्निफ जो कुछ कहता है उसमें एक तो उसका अदब और एहतराम रहना चाहिए, मगर ये कि जब आदमी किताब पढ़ा रहा हो तो उनकी जो भी तसामुह और जो भी उन्होंने कोई ऐसी बात लिखती है अपने तौर पर तो उन्होंने सही लिखी, इल्मी इख्तलाफ हो तो उस इख्तलाफ को जाहिर भी कर देना चाहिए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जतुल्लाह अल-बालिगा में चंद मुकामात ऐसे हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है उनके अपने इल्मी एतबार से चाहे दुरुस्त हो लेकिन वो माना नहीं जा सकता। उनकी जब भी कोई शरा लिखी कोई बहस करेगा इल्मी एतबार से तो वो उससे इख्तलाफ करेगा। यहाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक और निस्बत और हदीस में जो उनका बुलंद मुकाम था शाह साहब रहमतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा में जो पढ़े थे और फिर उन पर जो असर था अपने उसातिज़ा का और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मसलक का, इस वजह से उन्होंने हदीस को सबसे अफजल इल्म करार दिया। इसकी तावील और तौजीह करनी पड़ती है, वगरना सबसे अफजल इल्म वो कुरान करीम की तफसीर है, क्योंकि अल्लाह का कलाम जिस तरह सबसे अफजल है हदीस के मुकाबले में, खुदा की किताब आला और औला दर्जा रखती है। इसीलिए यहां तक लिखा गया कि अगर फुकहा ने लिखा है कि लाइब्रेरी है और किताबें अगर तय बतह रखी जाएं तो उनका कि कुरान करीम उसकी तफसीर को हदीस से ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि उसका अदब और एहतराम का तकाजा यही। तो सबसे अच्छा इल्म कुरान करीम की तफसीर का, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है एक एक हर्फ से बात कहीं से कहीं जा पहुंचती है, एक एक नुक्ते से बात कहीं से कहीं जा पहुंचती है, फिर उसकी किरातें, फिर किस किरात में किसने उसको किस तरह पढ़ा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह की रिवायत क्या है, फलां की रिवायत, राम हफ्स रहमतुल्लाह की रिवायत क्या है, वर्ष की रिवायत क्या है। अब ये हमारे जमाने में एक नया फितना उठा है बहुत बड़ा, और वो ये कि ऐसे गुमराह पैदा हो गए हैं जो किरातों का इनकार करने लगे। वो कहते हैं कुरान सिर्फ और सिर्फ इमाम हफ्स रहमतुल्लाह की किरात है जो हरमैन शरीफ में पढ़ी जाती है, یہاں پڑھی جاتی ہے. دو چیزوں کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی دجلہ کے پل سے بھی پار نہیں جائیں گی ان لوگوں کی باتیں. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ایک امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت. اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے راوی تھے امام حفص, اور حفص کی قراءت اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر امت میں یہی پڑھی جاتی ہے. 90% کے قریب مسلمان یہی پڑھتے. تو ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ کہتے ہیں اور کوئی قراءت ہی نہیں ہے. اگر یہ افریقہ گئے ہوتے اور اگر یہ سودان گئے ہوتے اور اگر یہ صومالیہ کے لوگوں سے ملے ہوتے تو امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قالون کی قراءت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں. مکہ مکرمہ میں حج میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اسے یوں پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی قراءت ہے, انہوں نے کہا ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے. تو ان سے کہا گیا کہ ہم لوگ یوں پڑھتے ہیں, ان کا تم بھی ٹھیک پڑھتے ہیں, ہم بھی ٹھیک پڑھتے ہیں. دونوں طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نازل ہوئی ہیں. تو اب بھلا بتاؤ کہ امت کے وہ 8-10% صحیح, 5% صحیح, 2% ہی صحیح, وہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز میں, روزے تراویح میں, اور اگر یہ کہیں کہ اس کے رات کے علاوہ سب کچھ باطل ہے معاذ اللہ, نہ ان کی نمازیں صحیح ہیں, نہ ان کا قرآن صحیح ہے, بلکہ ان کا قرآن کو کسی اور طرح پڑھنا بھی کہ تو کفر ہو جانا چاہیے. یہ اب گمراہی شروع ہوئی ہے. وقتنا پہلے قراءتیں سب تھیں, اور خاص طور پہ ملتان جو تھا یہ تو قراءتوں کا مرکز تھا. ملتان میں اتنے قاری تھے, اتنے قاری تھے کہ 3rd صدی ہجری میں جو آئے ہیں یہاں پر ملتان میں مسلمان, اور جنہوں نے یہاں کی تاریخ لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ملتان مرکز بن گیا ہے پورے ہندوستان کا قراءتوں میں. اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ملتان میں رکھا تھا, اور واقعی بہت بڑے بڑے ائمہ تھے جو ملتان آئے اور انہوں نے قراءت کو رائج کیا. وقت کے ساتھ ساتھ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت چل پڑی. تو سب سے افضل علم تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا علم ہے کہ قرآن میں قراءتیں اور یہ علم. اسی لیے جو متقدمین تھے وہ قاری اس انسان کو کہتے تھے جس میں بنیادی طور پر 4 علوم پائے جائیں. ایک تو اس نے حفظ کیا ہوا قرآن کریم کو, دوسرا علم جو ضروری تھا اس کو 7-10 قراءتوں کا علم ہو. تیسرا علم جو وہ کہتے تھے کہ اسے رسم الخط کا علم ہونا چاہیے, کہ رسم الخط جو ہے اس کے تابع ہے قراءت. رسم الخط ہے ویسے جیسے لکھا جاتا ہے, قراءت ویسے پڑھا جائے گا. اور چوتھا علم تجوید کا تھا. یہ 4 علوم جس انسان کو آتے تھے, قراءتوں کا اختلاف جانتا تھا, رسم الخط کے قرآن کو کیسے لکھنا ہے. اس لیے قرآن میں آپ کبھی رسم الخط دیکھیں نا تو یہ کئی جگہ پر مختلف, آپ غور سے دیکھیں گے تو ابراہیم کا لفظ ہے, یہ 2 نقطوں کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا, اور ابراہیم ایسے بھی ملے گا کہ اس میں 2 نقطے نہیں ہیں, ہاں کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی. اگر آدمی ویسے پڑھے تو ابراہم بنتا ہے, ابراہیم بنتا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں. لیکن قراءت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں منقول چلی آئی ہے, اس لیے اسے پڑھتے ہیں. بہرحال تو اس لیے قاری کو جو حافظ بھی ہو, قراءتوں کا علم بھی اسے پورا آتا ہو, تجوید بھی پڑھا ہوا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا علم اس کو وہ کہتے تھے کہ رسم الخط بھی اسے پتا ہو, تو تب وہ قاری بنتا ہے. اور ہمارے زمانے میں قاری بس ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ حافظ ہو نہ ہو, اسے قراءتوں کا کوئی خبر ہو نہ ہو, اور رسم الخط تو بہت دور کی بات ہے, کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے جاننے والے. اگر آواز اچھی ہے تو وہ قاری ہے بس. اب اتنا علم ہو گیا کہ آواز اچھی ہے تو قاری ہے, حالانکہ وہ ایک اضافی خوبی ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے کسی کے جس میں کون سی ایسی بات, مطلب خدا نے خوبی رکھی ہے ایک آدمی میں, الحمدللہ اچھی بات, غیر اختیاری چیز ہے نا. تو غیر اختیاری چیزوں پر فضیلت کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی جو علم ہے بہت وسیع ہے, بہت زیادہ ہے. اس کی اصل حقیقت یہ ہے, اور اس کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ حدیث سے شغف زیادہ تھا, اس اعتبار سے اور اس کی توجیہ ہم کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ عملی زندگی میں حدیث کا علم چونکہ عام طور پر پایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو تفسیر پر بھی ترجیح دی، کہ تفسیر کا تعلق عام روز مرہ کی زندگی سے نہیں ہوتا، وہ ایک علمی چیز ہے، بہت اچھی ہے۔ حدیث کا تعلق بار بار پیش آتا ہے، جوتا پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنے تھے تو کیسے پہنے تھے، کیا چیز کیسے کی تھی، نماز کیسے پڑھی تھی، روزے کیسے رکھے تھے، یہ چیز کیا تھی، یہ چیز کیا تھی، ہر ہر چیز میں چونکہ حدیث کا معاملہ یا ریفرنس آتا ہے تو عام عوام کے اعتبار سے یہ علم چونکہ زیادہ مفید ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ دینی علوم جو ہیں، یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ کو یقینی فرمایا، یقینی اس لیے کہا یہ لفظ کہ انسان علم حاصل کرتا ہے حواس کے ذریعے، آدمی کو پتا چلتا ہے گرم سرد کا، اور آدمی کو پتا چلتا ہے کہ انسان کس چیز کو چھوتا ہے اس سے، سونگتا ہے اس سے، حواس سے پتا چلتا ہے نا کہ اس یہ چیز کیا ہے۔ اور علم کا دوسرا بلکہ یہ حواس کے بھی اوپر جا کر عقل ہے جو فتویٰ دیتی، اگر ہاتھ بے حص ہو جائے سن کر دو، اللہ تعالی معاف کرے، کسی کو فالش ہو جائے تو اس کا ہاتھ چاہے آگ میں ڈال دو، برف پہ رکھ دو، اسے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو عقل فتویٰ دینے والی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ عقل کا اور اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور یہ علم پھر جاتا ہے پلٹ کے دماغ میں، اور دماغ فتویٰ دیتا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ شیر ہے، ریچھ ہے، قالین ہے، میز ہے، لاؤڈ اسپیکر، کیا چیز ہے، سب کچھ انسان کی عقل بتاتی۔ اور بعض اوقات عقل انسان کی گم ہو جاتی ہے، جب عالم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے، اس دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، خواب کے عالم میں چلے جاؤ حکم بدل جاتا ہے، ایک آدمی نے چوری کی خواب میں، اب اس کو کہا کیا کہا جائے، کچھ بھی نہیں، عالم بدل گیا نا، حکم اس کا بدل گیا، اس عالم میں کوئی چیز کھل جاتی ہے، اس پہ کوئی چیز دیکھتا ہے، اب اس عالم کے بدل جانے کی وجہ سے جو حکم تھا وہ اس دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا، خواب کے احکامات خواب ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کا کشف ہے، الہام ہے، خواب ہیں، اور ان میں جن چیزوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ترتیب میں اگرچہ فقہا کا آپس میں بھی اختلاف ہے، لیکن غالباً سب سے اچھی چیز جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ خواب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا 30واں حصہ ہے، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن نبوت کا حصہ چونکہ اسے فرمایا ہے، اس اعتبار سے علم حاصل ہوتا ہے حواس سے، عقل سے، خواب سے، اور خواب کے بعد پھر دوسری چیز یا یہ چوتھی چیز سمجھ لیجیے الہام ہے، الہام سے علم حاصل ہوتا ہے، اور الہام ایسے بھی ہو جاتا ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، الہام ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے بغیر دماغ کے تعلق کے، یہ الہام ہے، دماغ کی بات نہیں ہوتی، بے اختیار کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اور ہوتا وہی ہے، مر جاتا ہے، وہ بے اختیار کہتا ہے کہ اس کام کو یہ نہ کرو، خود بھی سوچتا ہے میں نے یہ کیوں کہا، اور اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ، کوئی غیب کی مخلوق خدا کی طرف سے اس سے آ کے ہم کلام ہوتی ہے، تو بغیر رویت کے، بغیر دیکھنے کے، یہ چیز خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور دل سے زبان پہ آ جاتی ہے، وہ بے اختیار اسے کیا گزرتا ہے، اور پھر اس سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے، کہتا ہے کوئی دلیل نہیں، کیوں کہا تھا، پتا نہیں کیوں کہہ دیا، کبھی کہتا ہے غلطی ہو گئی، پتا نہیں یہ کیا کہہ دیا، معاذ اللہ یہ باتیں پاگلوں کی نہیں، دیوانوں کی نہیں کر رہے، کہ جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بول دے، مطلب جس انسان کو واقعی اللہ نے کوئی مقام عنایت فرمایا ہو، اور پھر وہ کبھی بات کہہ دیتا ہے بغیر دماغ کے، زبان کے تعلق کے، تو وہ الہامی چیز ہو جاتی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا میری امت میں یہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی تھا معاملہ. پھر تیسری چیز فراست آ جاتی ہے. فراست بھی ایسی چیز ہے جس سے علم حاصل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اور اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں. فراست کا مطلب انسان عقل ہوش حواس کوئی چیز دیکھتا ہے, پھر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھتا ہے تو حکم لگا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ایسی چیز ہو جائے گی. اس کو الہامی طور پہ بتا دیا جاتا ہے. یہ چیزیں دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جمع ہو گئی, فراست بھی اور الہام بھی. ان کا الہام اس درجہ درست تھا کہ قرآن کریم کی کئی آیات ان کے کہنے کے مطابق, جب اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی, وہ الہام ان کا ایسا تھا. اور آخر پہ نمبر آتا ہے کشف کا, اور کشف میں وہ چیز صورت دکھا دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہونی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی پاکیزگی سے حاصل ہو جاتی ہیں, بلکہ یہ کہیے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی صفائی سے حاصل ہو جاتی ہیں. اور شریعت میں مطلوب نفس کی صفائی نہیں, نفس کی پاکیزگی. نفس کسی انسان کا پاک ہونا الگ چیز ہے, صاف ہونا الگ چیز ہے. جتنے شدید مجاہدے میں زندگی گزارے گا اتنا ہی نفس صاف ہو جائے گا, پاک نہیں ہوتا. یہ بڑے کام کی بات ہے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو یہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں اپنے نفس کی صفائی سے, پاکیزگی سے نہیں. شدید محنت کرے, مجاہدہ کرے, پسن سردی میں کپڑے نہ پہنے, اور اپنے اندر کی طاقتوں کو بیدار کرتا رہے, غصے پر قابو پا لے کہ کسی حال میں غصہ نہیں کرنا. فرض کر لو ناخن کاٹنا چھوڑ دے, 20-20 سال ناخن سخت تکلیف ہو رہی ہے نہیں کاٹ رہا, یہ سب اذیتیں جو دینی ہیں نا اپنے آپ کو, یہ کر دیتی ہیں نفس کو صاف. اور نفس کو جب صاف کرتی ہیں تو وہ اندر سے صفائی ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شیاطین, جنات, فرشتے, ان کا اثر اس پر پڑتا ہے. اور جب اثر پڑتا ہے صفائی کی وجہ سے, تو یہ آدمی لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ چیز ہو جائے گی, تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا, تمہیں ان قریب دولت مل جائے گی, یہ چیزیں ہو جائیں گی. شیاطین بتاتے ہیں, شیاطین جاتے ہیں آسمان کی طرف اللہ کے فیصلے سننے. اللہ کے فیصلے اوپر سے نازل ہوتے ہیں, نیچے درمیان میں جب فرشتوں تک پہنچتے ہیں, حتیٰ کہ وہ فرشتے جو بادلوں میں ہوتے ہیں. قرآن کریم میں بھی آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حکم نازل ہوتا ہے تو, یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے, فرشتے خوف کے مارے پر مارنے لگتے ہیں اپنے آسمانوں میں کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے, کوئی گھبرا اٹھتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, قرآن میں آئے ماسا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا. اور قبل اس کے دوسرے کا جواب سنیں, ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں خود ہی کہتے ہیں قال الحق, جو کچھ بھی کہا سو سچ ہے. وہ العلی الکبیر, اللہ کی ذات بڑی بلند ہے, بڑی عظمت والی, اتنی ہیبت اور روب تاری ہوتا ہے. وہ احکامات فرشتے لے کے آتے ہیں نیچے, وہ جب نیچے لاتے ہیں تو وہ ملائے ثاقل, جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بحث کریں گے, بہت اچھی بحث, ان فرشتوں کو تک پہنچاتے ہیں جو زمین میں. اس سارے چین کے دوران کہیں کہیں شیاطین سنتے ہیں, اور جب شیطان سنتا ہے, جنات سنتے ہیں, یہ اس آدمی کو جا کر دیتے ہیں جس کا نفس صاف ہو گیا ہوتا ہے, پاک نہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نفس کی صفائی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ہے تو ہندو, لیکن بات اس نے بڑی زبردست کی, بالکل سچی نکلی, عیسائی ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, فاسق و فاجر ہے, مسلمان, فاسق و فاجر ہے, بھنگ پیتا ہے, چرس پیتا ہے, لیکن جی اس نے فلاں پکارا اور یہ دو چار باتیں اگر عورتوں میں مشہور ہو جائیں تو پھر تو وہ پکا ہی ولی ہو گیا نا. پھر تو اس کی ولایت کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں چاہیے. پھر تو لوگوں میں چل تو چل پھر لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے. اور اس کے برعکس ایک چیز ہے نفس کی صفائی کی بجائے پاکیزگی, اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اتباع سنت سے. اس لیے حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا دنیا کی جتنی لذات اور تنعمات ہیں اور جتنی مباح چیزیں ہیں سب کو استعمال کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کو اور تزکیے کو اپنا شعار بناؤ, تمہارا نفس پاک ہو جائے گا. اور پاکیزگی جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے, اسی سے نجات ہو جائے گی. اس سے جو خواب آئے کوئی کشف ہو کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو کیا پرواہ. یہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کر ایک مومن اور کافر میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک فاسق انسان کے نفس میں کیونکہ اسے بھی صفائی حاصل ہوئی ہوتی ہے مجاہدے سے, اور اس کو صفائی حاصل ہوتی ہے پاکیزگی بلکہ حاصل ہو جاتی ہے اس کو اتباع سنت سے. تو اتباع سنت کی وجہ سے جو پاکیزگی اسے حاصل ہوتی ہے اس پہ بھی غیب کے الہام ہوتے ہیں, اظہار ہوتا ہے, لیکن اس پہ اظہار ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے. پھر جنات کا دخل نہیں رہتا, پھر فرشتے اس پر چیزیں لاتے ہیں. ہاں سمجھنے میں غلطی ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھنا کشف کا اور خواب کا, اس میں کوئی آگے پیچھے بات ہو جائے تو اور تو اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ اور حاضری ہو رہی ہے بیت اللہ میں, اور جب پہنچے تو چیز نہیں ہو سکی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا مجھے خواب آیا, لیکن وہ خواب جو تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ صلح حدیبیہ ہو گئی. تو خواب کے سمجھنے میں کبھی کبھی بڑی بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے, 19-20 کا فرق آ جاتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھا خواب میں جنت میں پھر رہا, حالانکہ وہ بدر میں مارا گیا. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب آخر کیا معنی رکھتا ہے کہ ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تعبیر نہیں دی, بس خاموش رہے, صرف اتنا فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ابو جہل کے بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں, بخاری شریف میں آئی ہے یہ روایت, کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا, تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ دجال ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دجال کو دیکھا ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے. تو فرمایا پھر دوسرا آدمی دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ مسیح علیہ السلام. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دجال کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس پہ شراح جب آئے ہیں حدیث کے تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے دجال جب پیدا ہوا تھا یا جب بنا تھا کسی زمانے میں گیا ہو طواف کرنے بیت اللہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا گیا. کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ جو اکثر طواف کرنے والے ہوں گے وہ اصل میں دجال کی صفات رکھتے ہوں گے. دجل کا مطلب ہے نا فریب. تو جتنے فریب دینے والے, دھوکہ دینے والے, حرام کا مال کمانے والے, کہنا کچھ کرنا کچھ, سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر رمضان میں, اکثر و بیشتر. یہاں جو کچھ مرضی کرتوت کرتے رہے اور فیشن بن گیا ہے کہ 27 جی بیت اللہ میں, حرم میں, حرم مسجد نبوی میں, حالانکہ درمیان میں ایسی مسئلہ آ گیا. کنس کی شروع دیکھو تو فقہا نے لکھا ہے, آج سے 300 سال پہلے کے فقہا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نفل حج نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے, اب وہ پہلے جیسی خوشحالیاں نہیں رہی. تو اپنے قرب و جوار میں دیکھے کہ کس کو پیسے کی ضرورت ہے, ادارے کیسے قائم ہو سکتے ہیں, مفہوم خلاصہ اس کے بارے کے. تو کہتے ہیں یہاں پیسے خرچ کرے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اٹھ کے ہر سال نفل حج پہ چلا جائے. 300 سال پہلے فقہا کہتے تھے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حرام کا پیسہ اتنا آ جائے گا. تو اتنی اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ سنت کے آخری حصے میں اکثر لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان کے پیسے حرام کے ہوں گے, حلال کا جائز کا پیسہ نہیں ہوگا. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہے, اب اس کی تعبیر اور بھی ہو سکتی ہے, پتہ نہیں اب کیا ہو, کیا چیزیں, دجال جب آئے مر جائے پھر پتا چلے کہ اس خواب کا کیا بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے خواب ہے, کشف ہے, یہ سب ذرائع ہیں, اور ان سب سے آخر پر جو یقینی ذریعہ علم کا ہے وہ وہی ہے. بس وہی ایسی چیز ہے کہ اس جیسا علم نہیں ہو سکتا, وہ عقل سے ان سب چیزوں سے ماورا ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو یقین کا لفظ ارشاد فرمایا نا, وہ اسی معنی میں ہے کہ یقینی علم جس سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی, وگرنہ عقل دھوکہ کھا جاتی. عقل کوئی چیز دیکھتی ہے, بعد میں پتا چلتا ہے چیز کچھ اور تھی. یہ بچے ہیں, ان کی عقل کتنی ہے, انہیں جھاڑی میں بلی نظر آ جاتی ہے. رات کو کہو جا کے دوسرے کمرے سے چیز لے آؤ تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں وہاں تو ایک سایہ میں نے ایک دن دیکھا تھا. بس بڑا جاتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کیا سایہ کیا چیز, کچھ بھی. تو تدریجاً عقل بڑھ گئی نا, قطعی حکم کئی مرتبہ نہیں لگایا جا سکتا. عقل کچھ کہتی ہے کہ 10 سال بعد کیا ہو جائے گا, پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یقینی چیز علم جو حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہے اللہ کی جانب سے. اس کی یہاں پر فرمایا حضرت نے کہ یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ مبنی الفنون الدینیہ, اور دین کے جتنے فنون ہیں وہ اساتحہ, اور ان کی جو اساس ہے. علم اور چیز ہے, فن اور چیز. علم تو حقیقی اعتبار سے کہتے تھے ان چیزوں کو جن کی بنیاد وحی ہے, اور فن کہتے ہیں اس چیز کو جو اس کے سمجھنے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے. منطق ایک فن ہے, فلسفہ ایک فن ہے, اسی طرح صرف اور نحو یہ فنون میں شمار ہوتے تھے, اور علم اصل میں کتاب و سنت میں شمار ہوتا تھا کہ وہ علم ہے اور یہ فنون ہیں جن کے ذریعے اس علم تک پہنچا جاتا ہے, جن کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور فنون اگر انہیں کوئی آدمی صحیح نیت سے پڑھے گا اللہ کے یہاں اسے بھی اجر و ثواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تباہ ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, انہیں بہت سی چیزیں ایسی آتی تھیں جو آج ہم فنون کہتے ہیں, لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اسے بطور علم حاصل کیا تھا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور عاد کے متعلق کہا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا, اتن ہے تو نا, تم تراشتے ہو پہاڑوں کو, تو پہاڑ کو تراشنا اور اس سے پوری چٹان کا نکال لینا اور اندر کھوکھلا کمرہ پیدا ہو گیا, بن گیا, اور پھر اس کمرے کے بعد دوسرا کمرہ, پھر تیسرا کمرہ, پھر اس میں باغ کہاں لگے گا, پھر اس میں بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی. اب ہے ایک پہاڑ اور ڈیزائننگ انہوں نے اس کی اس طرح کی کہ اس میں 900 کمرے بنانے ہیں, 1000 کمرہ بنانا. تو یا اللہ کمرے کیسے بنیں گے, چھت کتنی ہوگی, کتنے فٹ چھوڑ کے پھر اوپر کھدائی شروع کرو گے, پھر اس کے بعد سمت کیا ہو جائے گی وہاں پہنچ کے, وہاں پہنچ کے پھر آگے باورچی خانہ ہے مثلاً وہ کہاں بنے گا, بیٹھنے کی جگہ کہاں بنے گی. اتنے اتنے بڑے محلات تعمیر کر لیتے تھے یہ اسی طرح تراش تراش کے. اور یقینی بات ہے کہ انہیں کم سے کم جیومیٹری آتی تھی, حساب کا علم آتا تھا, ناپنا تولنا آتا تھا, وزن کا پتا ہوگا کہ پتھر کتنے وزن کے ہیں, کس طرح نکلیں گے, کہاں انہیں لے کر جانا ہے, ان سے اور کیا کام لیے جا سکتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم قرار دیا ہے, وہ ان کے زمانے کا علم تھا. تو فنون جو ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ اس زمانے میں وہ علم ہوتا ہے, لیکن فن کو بھی اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے حاصل کرے اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے, اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب. مسلمانوں میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں, چونکہ اب کرنی بھی نہیں چاہیے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں عام علمی بیداری رہی نہیں. وگرنہ جب تک مسلمان تابع تھے فتوے کے اور دین پر عمل کرتے تھے, بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھی, کیونکہ مفتیوں کو فقہا کو پتا تھا کہ اس بات کی اجازت انہیں اگر دے دی جائے تو یہ ہمارے تابع ہی رہیں گے, ہمارے فتوے پہ نہیں اطمینان, دوسرے شہر سے فتوا لینے کی اس پہ اطمینان نہیں, کہیں اور چلے جائیں گے, رہیں گے دین میں. فقہا پہ ایک مرتبہ ایک علاقہ تھا اور وہاں قدرتی آفات نازل ہو گئی, تو فقہا نے سن میں یہ فتوا دیا کہ اس سال کوئی قربانی نہ کرو, اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ مسلمانوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے, یہ پیسہ یہاں دے دو. اور قربانی کو فقہا نے کہا, نفی فقہا نے ان کا کوئی اس سال ضرورت تمہیں نہیں ہے ایسی, یہاں جو مسلمانوں پہ آفت آئی ہے یہ کہیں زیادہ ہے, پیسہ یہاں دو, یہاں لوگوں پہ خرچ کرو. اب یہ فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا, دینا بھی نہیں چاہیے, وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. لیکن جب تک علماء کا اثر تھا وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے تھے, قابو میں لے آتے تھے. اگلے سال اگر انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ نہیں اب وہ پیسہ خرچ کرنا وہاں جائز نہیں ہے, اب پیسہ یہیں خرچ کرو, قربانی ہی دو, تو لوگ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے, دین ہے, علماء بھی دیندار تھے, علم تھا جو وسیع تھا. یہی حال فنون کا بھی تھا. جس زمانے میں فلسفہ منطق یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں, اس زمانے میں علماء نے کہا کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے, یہ پڑھو واجب ہے. جس زمانے میں سحر کے اثرات بڑھ گئے جادو کے, اور یہودی اور یہ لوگ جادو کرنے لگے زیادہ, تو ادھر سے مسلمان علماء نے کہا یہ علم سیکھو, جادو کا کیسے ہوتا ہے, کیسے اس کا توڑ ہوتا ہے, وہ انہوں نے سکھایا تاکہ کفر کا مقابلہ کیا جا سکے, فنون میں بھی مقابلہ کیا جا سکے. یہی حال آج کی دنیا کا بھی ہے, آج کے معاملات کا بھی ہے. اس لیے بڑے معتدل اور بڑے بڑے جو سمجھدار اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے حلقے میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم سب کچھ چھوڑو اور آ کے درس نظامی پڑھ. وہ کہتے ہیں کاروبار کر رہے بالکل ٹھیک ہے, اسی میں لگے رہو اور اپنے آپ کو درست کرو. اس لیے کہ مسلمان تاجر کی بھی ضرورت ہے, پیسہ کماؤ, مدرسے میں لا کے دو, بچے پڑھ رہے ہیں ان کی کفالت برداشت کرو, یہ تمہارا کام ہے وہ ان کا کام ہے. ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اپنے شعبے میں کام کرو اور دین کے مطابق کام کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دو اور آ کر تم مدرسے میں اب داخلہ لے لو. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بہت مناسب الفاظ اور نرم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس دین دنیاوی علم کو چھوڑ دیتے ہیں اس غفلت کی بنا پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم پڑھ کے کیا کرنا ہے, اور انہیں پھر آگے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو یہ تو دنیا کا علم ہے, تم آج بینک میں کام کر رہے ہو کیا فائدہ ہے اس کام کا, کمپیوٹر میں کیا تمہیں حاصل ہو جائے گا, چھوڑو ان چیزوں کو, آؤ اللہ اللہ کرتے ہیں, آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ. نتیجہ یہ کہ معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ یہ کہ ہم وکالت کو چھوڑ دیں فاسقوں کے لیے, ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں, سارے طب کے پیشے کو ان کے لیے جو ایک سے ایک بڑا پیسے کا پجاری بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح ہم کمپیوٹر کے سیکشن کو چھوڑ دیں, ان سب نوجوانوں کے ذہن کو نکال کر ہم لے آئیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ مسجد میں, بس کوئی اور کام نہیں کرنا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی جو شعبے ہیں ان میں بے دین لوگ عام ہو جائیں گے, ہمیں اپنے کام کے لیے پھر انہی کے پاس جانا پڑے گا, پھر انہی کی منتیں کرنی پڑیں گی, فائدہ کیا کیا. مثلا ایک لڑکا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, نقشے بنا لیتا ہے, میں اسے کہتا ہوں نقشے بنانا چھوڑو, یہ تو دنیا داری ہے, کیا کرنا ہے, آؤ حجت اللہ ہی بیٹھ کے پڑھا کریں گے روز. آ گیا حجت اللہ, ہم نے پوری پڑھا دی, گھر اخراجات اور کھانے کے لیے کیا ہوگا, اسے کہو اللہ پہ بھروسہ کرے بیٹھا رہے. کتنے دن عملی زندگی کو دیکھو نا, ہوگا کیا. اور اب جب مسجد کے ڈیزائن کی ضرورت پیش آئی, مدرسے کی پیش آئی, تو پھر جا کر کسی ایسے آدمی کی منتیں کرنی پڑی جس کو دین کا ذرا پرواہ نہیں ہوگا, تھا مولوی صاحب نقشہ بنانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے. ہیں پیسے, بسم اللہ آئیے, ایک سے ایک بہتر چیز بنا کے دیتے ہیں. نہیں ہے پیسے, پیسے لے کے آئیے. یہی اگر آدمی जिसको हमने खींचा था यूनिवर्सिटी से अगर इसे पढ़ने देते और हमें जब जरूरत पेश आई थी नक्शे की तो जाके इसे कहते कि भाई ये मदरसे का काम है मस्जिद का काम है कोई पैसा नहीं देना तुम्हारी सलाहियतें हैं वो पूल करनी है पैसा हमारे पास जितना है हम लगाएंगे तुम अपनी सलाहियत को लगाओ ये दोनों तीनों दस पंद्रह आदमी मिलकर एक मस्जिद बना लेंगे तो वो आदमी काम में आता है। इसलिए ये जो रुझान चल पड़ा है ना हमारे यहाँ कि फनून से लोगों को हटाओ यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेज से इससे उससे ये इस ईयर में छोड़ दिया इसने इस ईयर में छोड़ दिया इसने इस तरह कर लिया इस तरह कर लिया ये बड़ी खतरनाक चीज है। इस पे चंद महीने पहले ये इसकी अभी हवाला इसलिए दे रहा हूं कि है बड़ी खतरनाक बात हमें तो पड़े जूते अगर कोई सुन ले इसलिए इसका हवाला दे रहा हूं। ये चंद महीने पहले वफाकुल मदारिस में कराची से गालिबन जामिया फारूकिया से एक मजमून आया था वो छपा था उसका खुलासा यही है जो आपसे अर्ज की। एक आदमी ने बैंकिंग की तालीम हासिल की है लगा दिए उसने 20 साल अब उसकी उम्र हो गई 30 साल 35 बरस अल्लाह ने दीन की तौफीक दी अब हम उसे कहें आज ही इस्तीफा दे दो क्या जरूरत है उसे दो वजह से बैंक में काम करने दो उसे कहो भाई इससे बेहतर जॉब की तलाश करो कहीं मिल जाए वहां चले जाना। हजरत थानवी नबर अल्लाह बरकतहू फरमाते थे दूसरी जगह जाकर नौकरी करे साल 6 महीने रहे फिर पता चल जाए कि मैं यहां पर चल सकता हूं फिर पहली जगह इस्तीफा दे। इतने मोहताज लोग इतनी एहतियात ये एक इंसानी जिंदगी और मुआशरे को समझते थे और हम कहते हैं इस वजह से भी उसे काम करने दो कि फर्ज कर लो अल्लाह तौफीक दे किसी को कल वो इस्लामिक बैंकिंग करना चाहे तो मुआशरे में लोग कहां से लाएगा। इसका तजर्बा है अब अल्लाह ने दीन की समझ भी दी है जो ही अखबार में किसी जरिए से पता चलेगा इसे कि फलां जगह इस्लामिक बैंक कायम हो रहा है 2-4 हजार कम में ले रंगा कहता है कोई परवाह नहीं इस्लामिक बैंकिंग है मैं भी यहां चला जाऊं अपनी सलाहियतें यहां खपा लूं। तो फनून जो है उनमें कोई पीछे रह जाए भी ये क्यों यही चीज है आहिस्ता 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 होते होते इतनी ज्यादा तरक्की कर जाती है कि जब दिमाग फनून की तरफ नहीं चलते तो साइंटिस्ट कम हो जाते हैं केमिस्ट कम हो जाते हैं। केमिस्ट ये थोड़े ही है जो वो दवाइयां बेचते हैं हमारे यहां मुहावरे में केमिस्ट इसे कहते हैं लेकिन केमिस्ट्री का इल्म कम हो गया आप सोचें उसका फर्क कहां जाकर पड़ा साइंटिस्ट कम हो गए साइंसदान रहे नहीं नतीजा ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी सारी की सारी काफिरों के हस्ते चढ़ गई और जो भी बनाएंगे अब वो काफिर बनाएंगे हम मोहताज बैठे। अगर पता हो कि ये मुल्क है और इसके पास एटॉमिक पावर है साइंसदान इसके हैं ये चीजें कौन से छेड़ने की हिम्मत कर सकता है। ये इसराइल की जो इतनी ज्यादा हिफाजत हो रही है ना इसके एक शहर यरूशलम में नोबल प्राइज जिन्हें मिलता है दुनिया में जिन साइंटिस्ट को जिन लोगों को काम करने में एक बार किसी जरूरत से हम फहरिस्त देख रहे थे तो यहां पर 80 से ज्यादा गालिबन साइंटिस्ट हैं 80 से ज्यादा नोबल प्राइज विनर जिन्होंने नोबल प्राइज हासिल किया है पूरी यहूदी दुनिया उनकी हिफाजत करती है कि ये दिमाग है। आपके यहां एक दिमाग आया है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का मालूम नहीं क्या मामला हो क्या ना हो लेकिन ये कि वो एक आदमी आया ना नाम तो एक ही आया उसके पीछे भी बहुत से होंगे यकीनन है तो एक नाम आया है उसकी वजह से देख लो क्या हो रहा है। तो जिनके अपने शहरों में दसियों अफराद ऐसे बैठे हुए हैं उन्हें हिफाजत करनी है उनका एहसास है। तो ये फायदा होता है फनून में आने का इसलिए जो लोग जो दिमाग हैं अच्छे फनून में काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि बढ़ो आगे काम करो सलूक तज़किया एहसान एक वो होता है जो आम आवाम के लिए काफी होता है हसद ना करे गुस्सा ना करे माली मामलात अपने दुरुस्त रखे और जो शरीयत ने चीजें कही हैं उसकी पाबंदी सुन्नत मौकदा उसकी पाबंदी बस। और एक सलूक वो है तसव्वुफ और एहसान का हिस्सा जो मशायख का खासा है यानी जिक्र अज़कार मुराकबात आगे की चीजें वो कि जितनी मेहनत जिस लाइन में लग जाता है कर लेता है। अब अल्लाह के यहां पहुंचकर क्या फैसला होगा ये अल्लाह ही जानता है दोनों की अपनी अपनी खिदमात है। किसको खुदा क्या मुकाम देगा. बड़ी अच्छी बात हजरत ने हमें सुनाई. वहां अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं और वहां मंजूर नवानी साहब गए एक खलीफा थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, गालिबन अब्दुल गफूर नाम हजरत ने बताया लिखा हुआ है, देखेंगे अगर गलत हुआ तो तस्दीक कर लेंगे. अब्दुल गफूर ही शायद बताया था. हजरत मैम उनके पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा गैर मामूली एतदाल दिया था. उनकी सिफात हजरत ने खूबियां बयान की. फिर फरमाने लगे कि भाई जो लोग कहते हैं कि हमारे हजरत बड़े मुकाम के आदमी थे और आपके हजरत से ज्यादा मुकाम था, हजरत थानवी रहमतुल्लाह से बड़ा मुकाम फलां का था, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह की कुदरत में है कि कौन उसके ज्यादा करीब है. तो तुम कहते हो कि तुम्हारे शेख जो थे वो मेरे शेख महाशफ अली थानवी रहमतुल्लाह से बड़े थे, तो मेरी तो तमन्ना है कि जो मेरे हजरत का मुकाम था हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह ताला इस उम्मत के हर हर फर्द को जन्नत में वही जगह दे जो मेरे हजरत को दी. फरमाया मेरे हजरत के दर्जे में कोई कमी थोड़ी आएगी, हमें क्या जरूरत है तकाबुल करने की. और जो आपके शेख का मुकाम था, अल्लाह इस उम्मत के हर हर फर्द को भी वो अगर मुकाम दे दे तो खुदा के लिए क्या मुश्किल है. वरना इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें तकाबुल करने बैठ जाऊं कि तुम्हारे हजरत अल्लाह के ज्यादा करीब थे या हमारे हजरत करीब थे. अल्लाह का मामला अल्लाह है, सारी उम्मत मेरे हजरत जैसा मुकाम पा ले तो हजरत के मरतबे में तो कोई कमी आनी नहीं. अल्लाह ताला ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह से कोई चीज लेके बाकी लोगों को थोड़ी ही देनी है, वो तो उसने अपनी कुदरत से देनी है, तो इसकी इस बहस का क्या फायदा. बिल्कुल यही बात है. एक आदमी साइंस में किसी फील्ड में तरक्की करके अल्लाह को राजी कर लेता है और ईमान पे मौत आ जाती है, जो असल बात है. और एक आदमी अल्लाह अल्लाह करता है उसकी ईमान पे मौत आ जाती है. तो दुनिया से ईमान जब सलामत ले गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी आदमी को जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह मिल जाए, चार फुट की, तीन फुट की, वो प्लाट जो मिल जाए. फरमाया ये तुम्हारी सारी दुनिया से और सातों आसमानों से बड़ी चीज. तो इसलिए हजरत ने ये शिक्षा साहब रहमतुल्लाह कहते हैं ना कि दीनी फनून जो है और उनकी असास की इल्म हदीस है, क्योंकि फनून भी इसीलिए पढ़े और पढ़ाए कि हदीस का इल्म हासिल हो. सरफ, नहव, मंतिक, ये अलूम की जो तकसीम है वो इंशाल्लाह आगे एक जगह आएगी, फिर अर्ज करेंगे आपसे कि मुसलमानों में अलूम की तकसीम कैसे होती थी. बड़ी तकसीम होती थी, ये इल्म हासिल करना है, ये इल्म हासिल करना है, फिर इसकी शाखें हैं, फिर इसकी शाखें हैं, इसकी शाखें क्या है, एक इंजीनियरिंग है, एक तिब है, एक मौसीकी है, एक अरूज है, एक फलसफा है, क्या क्या चीजें हैं, फिर इसमें किस शोबे में आना है. इस तरह उस जमाने में मुसलमानों में वो अफसर निकलते थे जिनको आप आजकल क्या कहते हैं, सीएसपी अफसर कहते हैं, जो मुकाबले के इम्तिहान दे के आगे आते हैं ना. इस तरह पूरा निजाम तालीम मुरतब था और उसमें से लोग निकलते थे और उन्हीं लोगों में से फिर बादशाह अपने वजीर ले लेता था. वहां वजारतें ऐसे नहीं मिला करती थी कि इसकी सिफारिश हो गई, इसकी सिफारिश हो गई, बल्कि बादशाह को तो हुकूमत चलानी होती थी ना, मुल्क थोड़ा बेचना होता था. तो वो फिर उसके जरिए देखते थे कि कितना पढ़ा लिखा है, किस शोबे में काम कर लेगा. उस निजाम तालीम से पटवारी से लेके वजीर आजम तक आदमी निकल आते थे, वो निजाम तालीम ऐसा था. तो वो आगे आएगी शाह साहब रहमतुल्लाह जहां बैठ के फिर बात करेंगे. हजरत फरमाते हैं इल्म हदीस है जिसके लिए सारे अलूम और फनून पढ़े जाते हैं. अच्छा, इल्म हदीस क्या है? इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी युज़करु फी, जिसमें हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात यूज करो कि ये बयान किए जाते हैं. मा सदर मिन अफजलिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबी अजमईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सादिर हुआ वो सब कुछ बयान किया जाता है. अफजलिल मुरसलीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अफसल करार दिया और इसकी बुनियाद कुरान की वो आयत है कि अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़, और रसूल हैं, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर तरजीह दी है. मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ نے کہا پچھ کے درجات ہم نے بلند کیے، تو اللہ نے وہ درجات اپنے طرف سے انہیں عنایت فرمائے. اب یہ جو لٹریچر آ رہا ہے نا نیا نیا، جس میں خاص طور سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ لکھتے جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی. یہ مل جائے گا کیا ذکر کریں، وحید الدین خان صاحب جو کچھ ان کا رسالہ نکلتا ہے الرسالہ، اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. غلط بات ہے. قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے خود انبیاء علیہ السلام کے درجات رکھے ہیں، کچھ کو کم درجے میں، کچھ کو ان سے بڑھ کے، کچھ کو ان سے بڑھ کے، اور احادیث اس پہ بے شمار ہیں. قرآن نے خود بتایا وہ یہ چیز ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے. ہے کیا چیز حدیث؟ تین چیزیں آگے ذکر فرمائیں، من قول او فعل او تقریر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. حدیث میں حضرت نے تین چیزوں کا ذکر کیا کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قرار دیا، فعل کو قرار دیا اور تقریر کو. قول تو آسان ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا یہ کام کرو نہ کرو، جو کچھ ارشاد فرمایا قول ہو گیا. اور قول جو ہو گیا تو حدیث کا مقام سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اور آپ تک، اچھی طرح سمجھو اس بات کو، میرے اور آپ تک پہنچنے میں جو واسطے درمیان میں آئے ہیں، ان واسطوں کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، وہ حدیث کمزور پڑ گئی. کوئی جھوٹا آدمی درمیان میں آ گیا تو ہم نے کنڈم کر دیا، ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، یہ آدمی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لو جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بات کرنا، اگلی صدی میں آدمی جھوٹے آگے، اس سے اگلی صدی میں آگے، ہم نے تو ان راویوں کی بنیاد پہ کہا نا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن فرض کرو اس سے واقعی فرمایا تھا، تو اس آدمی کے حق میں جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور قرآن کی آیت دونوں برابر ہو گئی، قطعی چیز ہو گئی. اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان تو کوئی واسطہ نہیں رہا. آج ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بہت ہی پکی ہے، کبھی کچھ بھی آپ کہیں ہم سب اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی درمیان میں ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح کرا دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحیح کرا دی، فلانے. یہ ہماری میری آپ کی بحث ہے. اس آدمی کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کے لیے تو اس کا ماننا فرض ہو گیا، اس کے لیے تو قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں چیزیں برابر ہو گئی. صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس میں وراثت نہیں چلتی، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو بیت المال ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن کی آیات پیش کی گئی. یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نے کہا کہ عورت یا مرد جس کا بھی انتقال ہوگا اس کو وراثت ملنی چاہیے، جو باقی اس کے ورثہ ہیں اس میں تقسیم ہوگی مال کی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن کریم کی آیت قطعی دلیل تھی، یقیناً قرآن نے کہا ہے للنساء نصیب، عورتوں کا حصہ ہے، للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، مکتسب وللنساء نصیب من مکتسب، عورتیں اور مرد جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں ان کی اولاد وارث بنتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا موقف اگر قرآن کی آیت ہے تو ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنا ہوا ہے، وہ کیسے اس کی نافرمانی کرتے؟ نافرمانی کرتے تو گناہگار نہ ہو جاتے، کیا ہوتا؟ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہم تک پہنچتے ہیں، ہم تو راویوں پر بحث کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، جس کو براہ راست فرمایا اس کے لیے تو وہ قرآن کی آیت کی طرح فرض ہو گیا. او فعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یہ آیا ہے حدیث میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری حدیث کی تشریح کی کہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بھی حدیث کہیں گے. فعل یعنی کوئی کام آپ نے کیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کوئی کام لے لیں, نماز پڑھی, یہ ایک کام ہے. بتایا قرآن میں نہیں بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن میں نہیں بتایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر وقفہ کرنا ہے, بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بتایا. او تقریر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر اردو والی نہیں, تقریر کا مطلب ہے قائم رکھنا. حدیث کہتے ہیں قول کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو, اور تیسرا لفظ یہ جو فرمایا نا تقریر. تقریر کا مطلب کہ آپ کی بات کو قائم رکھنا, نہ تقریر مطلب آپ کا بات کو قائم رکھنا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کو منع نہیں فرمایا, بس کافی ہے جواز, بس دیکھا چپ رہے کافی ہے, دیکھ کے فرما دیا ٹھیک ہے تو بھی کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کسی فعل کو اور منع نہ کرنا اس سے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث ہے. مثلا 3 دن تراویح پڑھائی تو 2 دن, اور پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے, اور جب تیسرے دن تشریف آوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی پڑھنی شروع کر دی. آپ نے فرما دیا اگلے دن صبح رمضان میں کہ میں رات اس لیے نہیں آیا تھا, آپ نے فرمایا الفاظ یہ آئے ہیں حدیث میں کہ مجھے پتا چل گیا تھا جو تم حرکتیں کر رہے ہو. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا شوق تھا اس نماز کا, تو کچھ لوگوں نے آواز کھانسی کی تھا کہ آپ کو پتا چلے, ہم انتظار کر رہے ہیں. کچھ نے جا کر آہستہ آہستہ ناخن سے دروازہ دستک دی تاکہ پتا چلے ہم لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب چیزیں سمجھ رہا تھا, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کو یہ تراویح ایسی پسند آئی کہ اگر یہ فرض ہو جاتی میری امت میں تو کیا ہوتا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود پڑھی, جب خود پڑھنے لگے ایک آدمی آیا, ایک حافظ یہاں کھڑا ہے, ایک حافظ یہاں, اس کے پیچھے 4 ہیں, اس کے پیچھے 5, جتنے لوگ ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا تابو صحیح کیا ہے, ونعم ما صنعوا, اور جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. یہ ہے تقریر کہ آپ کا قائم رکھنا کسی چیز کو بالکل ٹھیک ہے. ارشاد فرما دیا, نہ بھی فرماتے تو دیکھ لیا تھا, منع نہیں کیا کافی. تراویح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر رضی اللہ عنہ کا تو بس اتنا ہے کہ انہوں نے تمام ان ٹکڑیوں کو, یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا بس. اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ بدعت عمر ہے رضی اللہ عنہ, معاذ اللہ, عمر رضی اللہ عنہ بدعت کی, بدعت کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کی, صحابہ رضی اللہ عنہ میں بدعات نہیں تھی, یہ اصولی بات ہے. وہ تو وہی کچھ کرتے تھے جو کچھ انہوں نے دیکھا. تمہارا رضی اللہ عنہ بس اتنا کیا کہ ایک امام کے پیچھے بہت سی جماعتوں کو جمع کر دیا. اچھا نہیں لگتا ہے ایک آدمی یہاں ہے, کیا ہے, یہاں ہے, یہاں مسجد میں قرآن سنا رہا ہے, سب ایک کے پیچھے سنا کرو, بس یہ کیا ہے انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو برقرار رکھنا, یہ ہے تقریر. آگے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث کی متعلق جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث کی تعریف ہے, یعنی تعریف کا مطلب اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں, ورنہ اصل میں تو تعریف انہوں نے کی کہ قول, فعل اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. حدیث اور سنت میں فرق ہے. دیکھو حدیث ناسخ ہوتی ہے, منسوخ ہوتی ہے, سنت وہ ہے جو منسوخ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, پھر انہوں نے کیا یا نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, یہ بحث ہے. اب نہیں کیا, ہم نے جان لیا کہ اس فعل کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تھا, نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ آخر ضرور ہے, وہ وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کام کو نہیں کریں گے. حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں, کینسل کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں. ایک حکم ہے یہ کرو, ایک حکم ہے نہ کرو, کسی تک یہ بات ہے, کسی تک یہ بات ہے. بڑی اچھی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی, جہاں انہوں نے جمعہ کی بحث کی ہے, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में तुम्हें हर तरह के लोग मिल जाएंगे। ये एक ऐसी जमात है जो इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते थे, ये एक ऐसी जमात है जो नहीं पढ़ते थे, ये एक ऐसी जमात है जो तीन मर्तबा नमाज में हाथ उठाते थे, रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकअत के शुरू होने में, और ये एक ऐसी जमात है जो एक मर्तबा हाथ उठाते थे, और ये ऐसे हैं जो जनाजे में फातिहा पढ़ते हैं, और ये एक ऐसी जमात है जो नहीं पढ़ते, और एक ऐसी जमात है जो चार तकबीरें कहती है, एक ऐसे हैं जिन्होंने सात नौ तक तकबीरें कही हैं। ये सब के सब अफ़ाल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे हैं तो ही सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया, इनमें कोई बिदअत ही नहीं, इनमें किसी ने अपनी तरफ से दीन में इजाफा नहीं किया। ये है अहादीस, और हदीस से सुन्नत का मुकाम ज्यादा ऊंचा है। सुन्नत उसको कहते हैं कि हदीसों को देखा एक मुज्तहिद ने, उसने कहा यह भी हदीस है, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, इसको देखो तो सही, असल में मसला क्या है। उसने फैसला किया कि ये अहादीस इस हदीस को कैंसिल कर देती है, मनसूख है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के दौर की हदीस है, ये मदीना मुनवरा में आके अमल बदल गया था। मदीना मुनवरा में 7 हिजरी तक ये अमल रहा है, 9 हिजरी में ये अमल आपका तब्दील हो गया, पिछली सारी चीजें कैंसिल हो गई है। मसलन हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का गोश्त कोई अपने घर में ना रखे और उसे तकसीम करो, फकीरों को दो। सहाबा रजी अल्लाह उन्होंने बहुत थोड़ा गोश्त रखा। फिर अगिंदा साल को हुक्म हो गया, आपने फरमाया अच्छा देखो 3 हिस्से किया करो कुर्बानी के गोश्त के। 7 हिजरी जब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करके रखो और तकसीम कर दो और घर में ना रखो, और देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कब्रिस्तानों में ना जाया करो, कुंतु नहैतुकुम, मैंने तुम्हें मना कर दिया था, फलान अब मैं ये तुम्हें कहता हूं कि वो पाबंदी खत्म हो गई। गुर्बत उठ गई, हर आदमी कुर्बानी करने पे मदीना मुनव्वरा में तकरीबन कुदरत हासिल हो गई। फरमाया कुर्बानी का गोश्त चाहे रखो चाहे खाओ चाहे दोस्तों को दो, जो मर्जी करो। तो ये पहला हुक्म जो था बाद के हुक्म ने कैंसिल कर दिया। फरमाया मैंने तुम्हें मना किया था कब्रिस्तान में ना जाया करो, अल आन ज़ुरूहा, अब जाया करो, अब जाओ। फइन्ना तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा, इससे तुम्हें अपना मरना याद आएगा। ये है अहनाफ में जो बड़े गहरे और मुतकद्दमीन थे उनके दिल, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहा ना कि जाया करो, तो यहां ये नहीं फरमाया कि औरतों को मना कर दिया, बल्कि फरमाया जाया करो तो सबके लिए पाबंदी थी, सबके लिए पाबंदी उठ गई। तो जितनी अहादीस में आया है कि औरतें ना जाएं कब्रिस्तान में, वो सारी अहादीस इस हदीस से मनसूख हो गई। हालांकि हदीस में आता है लान अल्लाह, अल्लाह की लानत हो कब्रों पे जाने वाली हैं ऐसी और ऐसी और ऐसी। हनफी फुकहा ने कहा, तरक्सी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जाया करो कब्रिस्तानों में, तो मर्द औरत की पाबंदी खत्म हो गई, हम अब रोकेंगे औरतों को कब्रिस्तान में जाने से जब हमें डर हो कि जाकर ये गैर शरई काम करेंगी। अगर शरीयत के मुताबिक जाती है, कोई बिदात नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे जाने की इजाजत होनी चाहिए, बस ठीक है, अपना मरना भी याद आता है, कुछ दिल को भी तसल्ली होती। भाई का इंतकाल हो या किसी और का कोई चीज हो गई, अब वो मां है, बहन है, बेटी है, कहीं से आती है, कब्रिस्तान जाना चाहती है, उसे कैसे रोका जाए, उसके जज्बात हैं, मोहब्बत थी, ताल्लुक था, ले जाए, जाके कब्र में फातिहा पढ़ी, देख लिया निशानी है, ये भाई है, बेटा है, बाप है, कौन है, बस। तो ये अहादीस आपस में एक दूसरे को इस तरह मनसूख करती, और कभी कभी हदीस को मनसूख करता है खुद रावी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु जना उसका अमल। ये है वो चीज जिसके बाद तय होता है कि सुन्नत क्या है। सुन्नत मनसूख नहीं होती, हदीस मनसूख होती। मसलन हमारे यहां मुसीबत यह है कि सारा दीन अब सियासत के ताबे हो गया, अकल के ताबे हो गया, मतलब जो सियासत में आ जाए हर मौके से फायदा उठाओ किसी तरह के, दीन चाहे बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, माज़ अल्लाह सियासत ऐसी गालिब आ गई लोगों। حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چچا بڑا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تعلقات بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے تھے. موتا میں شہید ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روئے, مسجد نبی میں بیٹھے, لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے ان کے گھر کے ساری چیزیں. اور آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا اور اس کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ اڑ رہا تھا. احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے 70. اسی طرح متعدد مقامات پر صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. چلو احد کو چھوڑ دو, اس کی کچھ اور توجہ کر لیتے ہیں. صراحتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں, کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی غائبانہ جنازہ کی نماز آپ نے نہیں پڑھا. اب تو سیاست ہے نا, تو غائبانہ جنازے یہ حنفی بھی پڑھتے ہیں. عجیب حالت ہے ان کی بھی. حضرت وقر رضی اللہ عنہ اور تمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, کسی ایک آدمی کا غائبانہ جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھایا. ایک لے دے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دو آدمیوں کا غائبانہ جنازہ ہوا. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ معاویہ بن ابو سفیان نہیں, یہ تو بات تک رہے ہیں رضی اللہ عنہ, اور تھے ایک صحابی رضی اللہ, یا ان کا جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یا جنازہ پڑھایا نجاشی کا. ان احادیث کو لے کر اب لوگ کہتے ہیں جی غائبانہ جنازہ بھی کہا, غائبانہ جنازہ آیا کہاں اللہ کے بندو, یہ تو بتاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے 7 ہجری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال 58-59 ہجری میں ہوا ہے, گویا اس جنازے کے 50 سال بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں. اور اس 50 سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. انہیں شوق نہیں تھا نیکیاں کرنے کا. سوچے آدمی کہ 50 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں, جنہوں نے خود حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ جنازہ پڑھاتے دیکھا ہے, مگر 50 سال خود نہیں پڑھا. اس لیے یہ احناف کا جو موقف ہے نا کہ ہر وہ حدیث جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم عمل نہیں کریں گے, یہ بہت مضبوط بات. وہ کہتے ہیں اور کمال کی بات ابن حمام نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کے اصول یاد رکھو کہ ثواب حاصل کرنے میں, شریعت پہ عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ, پوری امت سے زیادہ شوق انہیں تھا. ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ تھا, نیکیاں سب سے زیادہ شوقین تھے. اس کے باوجود انہوں نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پوچھے کہ حضرت آپ نے جب غائبانہ جنازہ دیکھا ہے 50 برس آپ حضرت حیات ہیں, کوئی جنازہ نہیں پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غائبانہ. مدینہ منورہ سب کو اطلاع پہنچی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, اہل مدینہ نے کوئی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا, اہل مکہ نے کوئی نہیں پڑھا, صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب تھے. حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاعات مصر اور ادھر اور ادھر سارے عالم اسلام میں آخر پہنچی کہ خلافت تبدیل ہو گئی, کہیں اعلان نہیں ہوا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ غائبانہ جنازہ پڑھو. اس لیے صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنی حدیث پر خود عمل نہ کرے روایت پہ, ہم نہیں کہتے یہ سنت اسے نہیں مانا جا سکتا, کیوں نہیں عمل کی. آخری مثال اس کی دوں, یہ قول فعل اور تقریر, حضرت نے 3 حدیث کی قسمیں کی, یہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے یہ سنت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا کر. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کتے نے کسی چیز میں برتن میں منہ ڈال دیا, ان کا 3 مرتبہ دھو لو یہ کافی. حنفی فقہا نے کہا خود فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ, اور جب فتوے کا وقت آیا تو فرمایا 3 مرتبہ, تو ہمیں کیا ضرورت ہے 7 مرتبہ کا فتوا دینے کی, ہم بھی 3 ہی پہ فتوا دیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کم سے کم معیار یہ پتا چلا کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے, سات مرتبہ جو فرمایا تو یہ تاکید کے لیے ہے مبالغے کے لیے بہت اچھی طرح بہت دل کے وسوسے سے دور کرنے ہیں چلو سات مرتبہ دھو لو وغیرہ تین مرتبہ برتن دھونے سے پاک ہو جائے گا کیونکہ اگر تین مرتبہ دھونے سے نہ پاک ہوتا تو تب ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سات مرتبہ کیوں نہیں حکم دیا انہوں نے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مسئلہ کہ سات مرتبہ دھو دیا کرو پھر عمل کا وقت آیا تو تین مرتبہ فرما لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں سات مرتبہ کی وہ اعلیٰ درجہ ہے مگر نہ تین درجے میں تین مرتبہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا تو اس لیے جب حدیث صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آتی ہے نا اور صحابہ رضی اللہ عنہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے کیا کرتے ہیں وہ پھر احناف کہتے ہیں کہ اب دیکھو اب اس کے بعد مجتہد کے بات آتی ہے مجتہد ان تمام احادیث کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ پہلا کون سا عمل ہے آخری کون سا عمل ہے اچھا آخری عمل یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت اس لیے سنت اور حدیث میں فرق ہے اسی لیے بزرگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا تھا اہل حدیث نہیں رکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حدیث تو کوئی مذہب قرار نہیں پاتا وہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی سنت وہ جم گئی ہے اور اسی لیے یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا سب سے زیادہ جس علم پر وہ بحث کرتے تھے اور سب سے زیادہ شوق تھا جس علم کا اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل بتاؤ کیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہم آخری فعل کی بجائے کسی پہلے فعل پہ عمل کر لیں تو کوئی غلط بات ہو جائے آخری فعل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اسی فکر میں بخاری نے بھی باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا آخری فعل کیا تھا اس کا مطلب ہے پہلی ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی اس کی بھی ایک مثال دوں بحث یہ چلی کہ کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے سال میں مہینے میں مختلف احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی تین دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو سات دن میں پڑھ لیا کرو ہر مہینے پڑھ لیا کرو جو ہر مہینے قرآن کریم ایک مرتبہ پورا پڑھ لے یعنی روز ایک پارہ اس کے لیے حدیث میں بڑے فضائل آئے چالیس دن کی بھی روایت آئی ہے تین پاؤ روز پڑھ لے تو چالیس پڑھے کتنا کوئی طے شدہ بات ہونی چاہیے نا کہ کم سے کم اتنا پڑھ لے یہ مسئلہ جب حنفی فقہا کے آیا نا تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ سال میں دو مرتبہ قرآن کریم کا پورا پڑھنا یہ سنت موقع ہے اب ان سے پوچھو انہوں نے فتویٰ کہاں سے لیا انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو رمضان تھا اس آخری رمضان میں دو مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنایا اور دو ہی مرتبہ سنایا تو آپ کا آخری فعل حجت ہے آخری فعل دلیل ہے تو ساری احادیث آپ اس کا جو مرضی ٹھکانہ رکھیں کہ بہت اچھی بات ہے تین دن میں پڑھ لو سات میں پڑھ لو مہینے میں چالیس دن میں ساری آئی ہیں حدیث کی فضیلت دیں مگر فتویٰ آخری فعل پہ اور آخری فعل یہ ہے کہ دو مرتبہ سنا اور دو مرتبہ سنا تو یہ ہے مسئلہ کہ حدیث آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی رہتی ہیں آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیں نا بخاری اٹھا کر دیکھیں کتنی مباحث ہیں یہ حدیث کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے مگر سنت جو ہے وہ مجتہد بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آخری فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اس پہ قائم